رب کی رحمتیں ساتھ ہیں, خوشیوں بھرے لمحات ہیں. رب کی رحمتیں ساتھ ہیں, خوشیوں بھرے لمحات ہیں.
الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ بزرگوں کا مدنی چینل کا پروگرام خوشیوں بھرے لمحات لے کر آج ہم پاکستان کے صوبہ سندھ کے مشہور شہر حیدرآباد میں حاضر ہیں.
دعوت اسلامی ہے, یہ دعوت اسلامی ہے, دعوت اسلامی ہے, یہ دعوت اسلامی ہے, دعوت اسلامی ہے, یہ دعوت اسلامی ہے, دعوت اسلامی ہے, یہ دعوت اسلامی ہے.
الحمدللہ یہاں کے بزرگ بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ شامل ہوں گے پروگرام میں, آپ بھی ہمارے ساتھ رہیں انشاءاللہ. الکریم تلاوت, نعت اور دیگر جو مختلف سیگمنٹس ہیں اس میں آپ ہمارے ساتھ شامل رہیں, اور الحمدللہ اس میں جو حصہ لینے والے ہیں وہ یہاں کے ہی ہمارے بزرگ اسلام بھائی ہوں گے. تو آپ بالکل ہمارے ساتھ رہیں, تلاوت ہوگی, نعت ہوگی, اور پھر مختلف سیگمنٹس پہ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ سوالات جوابات بھی کریں گے. یہاں کے بزرگوں کا کچھ ذہنی امتحان بھی ہوگا, کچھ پرانی یادداشت کی باتیں بھی ہوں گی, ہو سکتا ہے کوئی بچپن کی باتیں بتائے, کوئی جوانی کی یادیں دلائے, کوئی مکے مدینے کی بات کرے. تو یوں انشاءاللہ الکریم یہ پروگرام ہم کریں گے, اللہ پاک قبول فرمائے اور اس کی برکتیں عطا فرمائے. تو میرے ساتھ الحمدللہ ہمارے قاری صاحب بھی ہیں, تلاوت کریں گے, ناشری پڑھیں گے, بیان کرنے والے اور ہم سے باتیں کرنے والے مبلغین بھی ہوں گے. آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ میرے ساتھ حیدرآباد سٹی کے ہی ہمارے دو اسلام میں موجود ہیں, تلاوت بھی کریں گے, نعت بھی کریں گے. اس سے پہلے کہ یہ تلاوت کریں, ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا نام کیا ہے اور کب سے یہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہیں. جی,
میرا نام سید شاہد علی عطاری ہے, اور الحمدللہ عزوجل میرا دعوت اسلامی سے تعلق 89 سے ہے.
الحمدللہ
تو تقریباً 36 سال کارسا الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہو گیا.
کیا بات, کیا بات. جی, آپ کا نام اور تعارف.
میرا نام محمد سلیم عطاری, کم و بیش میری عمر 54-55 برس ہے. دعوت اسلامی میں مجھے کم و بیش 36-38 سال ہو گئے.
ماشاء اللہ, یعنی زندگی کا ایک بڑا حصہ جو ہے الحمدللہ دینی ماحول میں گزارا ہے. پیارے پیارے اسلام بھائیوں, مدنی چل کے ناظرین, تلاوت قرآن کا سلسلہ ہوگا, اور جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کی جائے اور سنی جائے تو جو سننے کے لیے موجود ہوتے ہیں ان پر لازم ہے کان لگا کر توجہ کے ساتھ تلاوت قرآن سماعت فرمائیں.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا للكتاب والمشركين والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك
کیا ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم.
ما شاء الله سبحان الله ما شاء الله. اللہ پاک ہمیں بھی قرآن پاک سننے کا بھی ذوق عطا فرمائے, کیونکہ قرآن تو ایک ایسی نعمت ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی گئی. بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ بے شک دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسا کہ لوہے کو زنگ لگتا ہے جب اس پہ پانی لگ جائے. تو عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ زنگ کیسے دور ہوگا؟ تو فرمایا کہ قرآن کی تلاوت کرنے سے اور موت کو کثرت سے یاد کرنے سے. تو اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھیں, اور سننا بھی اس کے فضائل میں ہے کہ قرآن پاک سننا بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے. تو خوش الحان قاری صاحبان سے قرآن سننے کی سعادت حاصل ہو. تو ہمارے جو اینڈرائڈ موبائل ہیں سراط الجنان کی اپلیکیشن اگر ڈاؤن لوڈ کر لیں تو اس میں کئی حافظ صاحبان کئی قاری صاحبان کی آواز میں قرآن پاک جو ہے وہ ریکارڈ آپ کو ملے گا. بڑی خوبصورت آواز ہے, مختلف صورتیں سننی ہو تو آپ یقیناً اس سے استفادہ حاصل یعنی اس سے ہیلپ لے سکتے ہیں, اس کے ذریعے جو ہے وہ قرآن کی تلاوت سن سکتے ہیں. ناشریف کے لیے میں دعوت دوں گا کہ آپ ناشریف سنائیں. ماشاء اللہ.
صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ لاج رکھ
تیرا والا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑے اب عمل پوچھتے ہو ہائے نکما کتنی مجھ سے 16 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا صلی اللہ علیہ گیا یا رسول اللہ وسلم علیہ گیا حبیب اللہ اٹھا تو پردہ دکھا تو چہرہ اٹھا تو پردہ دکھا تو چہرہ اٹھا تو پردہ دو پردہ
ماشاءاللہ کیا بات ہے کیا بات ہے. ہمارے پرانے بزرگ اسلامی بھائیوں کا ایک انداز ہے ماشاءاللہ کہ وہ کلام بڑے جو سوز والے اور پرانی طرزوں میں, یہ امیر صلی اللہ علیہ وسلم بارہا اس کا اظہار کرتے ہیں کہ اب جو طرزیں بنتی ہیں تو وہ پرانی طرزیں, اور ماشاءاللہ یہ ایک بزرگوں کا مدنی چینل میں آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ ہمارے جو بزرگ نعت خوان اسلامی بھائی آتے ہیں وہ الحمدللہ پرانی یادیں تازہ کر دیتے ہیں, اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے, جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے, اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے, اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے ہے اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا. اب درود پاک کے ایسے پیارے پیارے فضائل, تو پھر کیوں نہ محبت اور پیار سے زیادہ درود پاک پڑھا جائے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. تو پروگرام ہے خوشیوں بھرے لمحات, اور پہلا سیگمنٹ ہے سبق آموز کہانی.
سبق آموز کہانی.
ہمارے یہاں جو موجود بزرگ ہیں, میں آپ کو دعوت دیتا ہوں غور سے سنیے گا, کیونکہ اس واقعے کو اسٹوری کو سنا کر ہم آپ سے کچھ سوالات بھی کریں گے, اور سوالات کے جو جوابات دیں گے تو ان کو تحفہ بھی دیا جائے گا. ایک شخص نے اپنا غلام کسی کو فروخت کیا, اور ساتھ ہی اسے خبردار کیا کہ بظاہر تو اس غلام میں کوئی بڑا عیب نہیں ہے سوائے چغل خوری کے. یہ بات ادھر ادھر گھماتا ہے, ادھر کی ادھر, ادھر کی ادھر کرتا ہے, کام میں بڑا اچھا ہے مگر یہ اس کے ساتھ مسئلہ ہے. اب جس نے خریدا اس نے سوچا یار کام میں تو بڑا اچھا ہے, چلو یہ معمولی سی بات ہے دیکھ لیں گے اس کو بھی. خیر اس نے وہ غلام خرید لیا اور اپنے گھر لے آیا. اب چغل خوری یعنی ایک کی بات دوسرے کو, دوسرے کی بات پہلے کو پہنچانا, یہ اچھی عادت نہیں ہے, گھروں کو توڑوا دیتی ہے, تعلقات خراب کرا دیتی ہے. تو غلام کی چونکہ عادت تھی, ایک دن اپنے مالک کی بیوی کے پاس آیا اور کہا کہ بیگم صاحبہ مجھے افسوس ہے کہ آپ کے جو شوہر ہیں ان کی جو آپ سے محبت ہے وہ دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ ان کا ارادہ یہ ہے کہ آپ کو چھوڑ کر وہ کسی اور سے شادی کرنے والے ہیں. اب بیوی بڑے پریشان ہو گئی. تو جب بیوی پریشانی کا اس نے انداز دیا تو اب وہ غلام جو تھا کہنے لگا کہ آپ گھبرائیں نہیں, میں آپ کو ایک علاج بتاتا ہوں, یہ اس طرح لیجئے اور رات جب آپ کا شوہر سو جائے تو کسی طرح سے اس کی داڑھی کے جو بال ہے نا وہ تھوڑے کاٹ کر اپنے پاس رکھ لیجئے گا, میں آپ کو ایک عمل بتاؤں گا جس سے آپ کا شوہر آپ سے سیٹ ہو جائے گا. خیر وہ سادہ سی بیوی اس نے اس کی بات پہ بھروسہ کیا اور اس طرح لے کر رکھ لیا. اب یہ اپنے آقا کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ آپ کو کچھ خبر ہے, آپ کی بیوی آپ کو قتل کرنے کے منصوبے بنا رہی ہے, آپ کو قتل کرے گی اور ڈکیتی کا جھوٹا موٹا واقعہ بیان کر کے آپ کا سارا مال لے کر اپنے کسی یار کے ساتھ تو اس سے شادی کرنے کا ارادہ کر رہی ہے. کہا کیا بات کر رہے ہو, میں نے آج تک ایسی کوئی بات نہیں دیکھی اس میں. کہا اچھا آج رات آپ سوئیے گا اور جھوٹ موٹ سوئیے گا, آنکھیں جب بند کریں گے نا تو وہ اس طرح لے کر آئے گی, آج آپ کا پورا کام تمام کر دے گی. اب شوہر کی تو ویسے ہی نیند اڑ گئی. خیر رات ہوئی تو یہ جھوٹ موٹ سویا, آنکھ بند کر کے یہ اظہار کیا کہ گویا یہ سو گیا ہے. اب یہاں بیوی جو تھی وہ اپنے شوہر کی محبت میں اس طرح لے کر آگے بڑھی کہ اس نے جو کہا ہے کہ داڑھی اور گردن کی طرف کے بال لینے تاکہ اس پر کچھ عمل کرے گا تو شوہر سیٹ ہو جائے گا. اب جیسے ہی اس نے اس طرح جو ہے وہ اس کی گردن پر رکھا, اب یہ جاگ تو رہا تھا, اس نے فوراً اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا اور آنن فانن اسی کے گلے پر وہ اسرا پھیر دیا, اس کو قتل کر دیا. اب عورت کے رشتہ داروں کو معلوم ہوا کہ اس نے ہماری بہن کو بیٹی کو قتل کیا ہے, وہ آئے اور اس شخص کو قتل کر دیا. دونوں خاندانوں میں جھگڑا شروع ہوا, یہاں تک کہ لکھا گیا کہ باہم لڑائی میں تقریباً 100 افراد مارے گئے. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, چغل خوری یہ بہت ہی خطرناک مرض ہے اور زبردست گناہ, جہنم میں لے جانے والا کام ہے, کیونکہ چغل خوری اس کے ذریعے فساد ہوتا ہے, یہ چغل خوری قتل کرواتی ہے, یہ چغل خوری خاندانوں کو برباد کرنے کا ذریعہ بنتی ہے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی کی بات پر بغیر تحقیق کے یقین کر لینا یہ بھی شدید نقصان کا باعث بنتی ہے. اور تیسری بات کیا کہ انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنے معاملات میں حکمت صبر سے کام لے. اب جیسے اس کو پتہ چلا تو اس نے آنن فانن نہیں اس طرح پھیر دیا نا اپنی بیوی کے گلے پر, تو کبھی ایسا کوئی موقع آئے تو تھوڑا سا تحمل تو لیں, صبر تو کریں, اتنا ہائپر ہونے اور اتنا غصہ ہونے کی کیا ضرورت ہے. اور آخری بات, چھوٹے گناہ سمجھنے والے اعمال بھی بڑے فتنوں کو جنم دے سکتے ہیں. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیو, چغل خوری جو ہے یہ بڑا خطرناک مرض ہے, انشاءاللہ اس کی تعریف بھی بیان کی جائے گی اور اپنے مبلغین سے بھی باتیں کریں گے. میں مبلغین کو دعوت دوں گا, ہمارے جو دو مبلغ ہیں وہ ہمارے ساتھ اوپر تشریف لیں. آپ حاضرین سے سوالات ہیں, آپ تیار ہیں جوابات دینے کے لیے؟ تیار ہیں بھائی بزرگ ہمارے؟ ابھی جو واقعہ بیان ہوا یہ واقعہ جو فروخت کرنے والا شخص تھا غلام کو, تو غلام کے کس عیب کی اس نے نشاندہی کی تھی؟ چلے آسان سوال ہو گیا. جی
میرا نام ہے عبد الرشید اتاری,
ماشاء اللہ,
عمر میری 54 سال ہے اور چغل خوری کا انہوں نے بتایا تھا.
ماشاء اللہ, آپ کا جواب درست ہے کہ اس غلام میں چغل خوری کا مرض ہے, ماشاء اللہ. اچھا, اس واقعے کے نتیجے میں جو فساد ہوا تھا, لڑائی جھگڑا ہوا تھا, تو میں نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ ان خاندانوں کے اتنے افراد مارے گئے, تو تقریباً کتنے افراد مارے گئے جو واقعے میں بیان ہوا؟ جی
میرا نام محمد فاروق اتاری ہے, میری عمر 59 ہے.
ماشاء اللہ,
واقعے کے اندر 100 افراد مارے گئے,
تکم و بیش 100 افراد اس خاندانوں کے جو ہے اس جھگڑے کے بعد جو ہے وہ ہلاک ہوئے. اللہ پاک ہمیں چغل خوری کی آفتوں سے محفوظ فرمائے. ہم اپنے مبلغین کی طرف چلتے ہیں, پہلے تو ہمارے مبلغین کا تعارف ہو جائے کہ ان کا کیا نام ہے اور کیا عمر ہے, کب سے دعوت اسلامی کی دینی ماحول سے وابستہ ہوئے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الحمدللہ سن 85 میں تقریر گراؤنڈ کے اجتماع میں پہلی میری شرکت ہوئی.
واہ.
اس کے بعد وقتاً فوقتاً رابطہ رہتا رہا اور 1990 میں مجھے ذمہ داری دی گئی
ماشاء اللہ.
اور اس وقت سے اب تک الحمد للہ نگاہ مرشد سے استقامات حاصل ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مجھے مرتے دم تک دعوت اسلامی کی ماحول سے وابستہ رکھے.
آمین آمین. تقریباً 40 سال ہو گئے. اللہ بس استقامت دے کہ اس ماحول سے وابستہ ہیں, مرتے دم تک اللہ پاک اس ماحول سے وابستہ رکھے. جی,
میرا نام محمد بلال عطاری ہے اور تقریباً میری عمر 53 سال ہے. سن 86 یا 87 کم و بیش اسی کے درمیان میں دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستگی ہوئی اور الحمدللہ رب العالمین ابھی تک دعوت اسلامی کے مدینہ ماحول میں. اور اللہ کی بارگاہ میں یہی التجا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی ماحول میں ہی خاتمہ بالخیر کے ساتھ موت نصیب فرمائے.
آمین آمین. اور یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے اگر ان کی عمر 53 سال ہے اور آج کم و بیش ان کو 86 اپروکسیمل 40 ایئرز ہو گئے, تو یوں 12-13 سال سے ہی دعوت اسلامی کا دینی ماحول اور پھر اب تک ماشاء اللہ. اور ظاہر ہے جب انسان خود اچھے ماحول سے جڑتا ہے تو اس کا پورا خاندان بھی اس کے پیچھے ہوتا ہے. الحمدللہ اللہ سب کو برکت عطا فرمائے امیر اہل سنت کی غلامی پر, دعوت اسلامی پر. اچھا, یہاں میں ایک سوال کروں گا ہمارے مبلغین سے کہ ابھی جو ہم نے واقعہ بیان کیا تھا, تو یہ جو ہم سنتے ہیں کہ چغل خوری معاشرے میں فساد کا سبب بنتی ہے, تو اس پر کچھ آپ بیان کریں کہ یہ کیسے سبب بنتی ہے, وجہ کیا بنتی ہے؟
بھائی صاحب, چغل خوری جو ہے معاشرتی فساد کا ایک بڑا سبب ہے, کیونکہ یہ لوگوں کے درمیان اعتماد اور محبت کو توڑ دیتی ہے.
اللہ,
جب کوئی شخص کسی کی چغل خوری کرتا ہے, دوسروں کی باتوں کو غلط ثابت کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے, اور اس سے کیا ہے کہ افواہیں پھیلتی ہیں اور جھوٹ بھی پھیلنے کا اندیشہ رہتا ہے, اس سے لوگوں کے درمیان بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں. چغل خوری کے نتیجے میں جھگڑے اور تنازعات جنم لیتے ہیں, اس سے لوگوں کے درمیان دشمنی بھی پیدا ہو جاتی ہے. چغل خوری کے وجہ سے افراد ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں اور تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں. اسلام میں چغل خوری کی سختی سے مذمت کی گئی ہے. صداقت, امانت داری اور احترام کے ساتھ دین اسلام ہمیں اس کی تعلیم دیتا ہے. اگر ہم چغل خوری کریں گے تو ہمارے اندر صداقت بھی نہیں ہوگی, امانت داری سے محروم ہو جائیں گے, اور احترام کی تعلیم جو ہمیں دی گئی ہے اس سے ہمارا معاشرہ بہتری سے دور ہو جائے گا. اگر ہم چغل خوری سے بچیں گے تو ہمارا معاشرہ جو ہے بہتر انداز میں چل سکے گا. لہذا چغل خوری سے ہمیں خود بھی بچنا چاہیے اور دیگر لوگوں کو اس کی ترغیب دلا کر اس کی برائیاں بیان کر کے انہیں اس سے محفوظ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے.
اور یہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو ہے نا, یہ باطنی امراض میں سے, یعنی ایک تو مرض وہ ہوتا ہے جو ظاہری ہوتا ہے, بخار ہے, اور ہم جو جسمانی بیماریاں ہیں تو ہم اس کے علاج کی طرف بہت دھیان دیتے ہیں, لیکن یہ جو باطنی مرض ہیں یاد رکھیے, اس سے ایمان ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہے. اور ایک حدیث میں تو یہاں تک فرمایا گیا کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا. تو یہ جو ابھی ہم نے بیان سنا کہ دشمنیاں پیدا کراتا ہے, تعلقات ختم ہو جائے. چغل خوری ہے کیا؟ چغل خوری کی جو تعریف علماء نے لکھی ہے کتابوں میں کہ کسی کی بات نقصان پہنچانے کے ارادے سے دوسروں کو پہنچانا, یہ چغلی ہے. اب یہ جس کو ہم اپنی ٹرم میں یا ہماری زبان میں وہ لگائی بجھائی کہتے ہیں, عورتوں میں بھی یہ بہت مرض پایا جاتا ہے. تو مدنی چینل پہ جو اس وقت ہمیں ناظرات دیکھ رہی ہیں تو وہ دیکھیں کہ اگر یہ عادت ہے کہ اس کی اس کو پہنچائی, اس کی اس کو پہنچائی, خاندان لڑوا دیے, میاں بیوی میں طلاق کرا دی, پڑوسی پڑوسی سے لڑا دیے, یا آفیسز میں بھی بعض اوقات یہ مرض پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی نیا آدمی آیا, اس نے ترقی کر لی, تو ایک دم سے اس کی کوئی کمزور باتیں جو ہے نا وہ دوسروں کو بجا, رہے سنا تیرے بارے میں تو یوں کہہ رہا تھا, तेरे बारे में यूं कह रहा था। तो इस तरह की जो आदतें जिनकी होती हैं, ये अच्छे लोग नहीं होते। हमें भी चाहिए कि हम ऐसों की पहचान हासिल करें और ऐसों को अपना कोई हमदर्द ना समझे। यार तू बड़ी पते की बात लाया भाई, तू तो बड़ा मोहसिन है भाई, तू तो मेरा अंदर का आदमी है। ये जो इस तरह के जो होशियार बनते हैं ना, ये सेठ के दरमियान भी ये लाते तो सेठ कहता ये मेरा अंदर का आदमी है, ये अंदर की बातें मुझे पहुंचाता है। तो ये अंदर की बात नहीं पहुंचाते, ये चुगलखोर है। कि चुगलखोर सच्चा नहीं होता है, ये सच्चा नहीं होता है। तो अगर ऐसी आदत है हमारी, हम अल्लाह की बारगाह में गिड़गड़ाएं, क्योंकि ये हराम है और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। अल्लाह पाक हमें चुगली की आफतों से महफूज फरमाए। यहाँ पर मैं बिलाल भाई आपसे एक बात पूछूंगा कि जो बगैर तहकीक किसी बात पर यकीन करने का जो एक अंदाज होता है कि कोई भी बात हमने सुनी तो सुन ली तो सुन ली, वो इसको पहुँचा दिया उसको पहुँचा दिया, तो ये जो बगैर तहकीक के जो बात मान ली जाती तो इससे भी बड़े नुकसान होते हैं
जी। क़िबला, मैं अगर यूँ कहूँ कि दुनिया में जो कबीर फसाद अगर पैदा होते हैं तो वो इस बात से भी पैदा होते हैं, यानी बड़े बड़े जो फसादात पैदा हो जाते हैं वो इस बात से भी पैदा होते हैं, यानी बगैर तहकीक के मान लेना ये बहुत बड़ी एक ख़तरनाक बात है। लिहाजा हमें जब कोई बात आकर बताए और अगर वो गलत बात हो, नेगेटिव बात हो, जब वो आके मैं बता रहा तो उसकी तहकीक करना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है कि जिसके मुतालिक बात की गई तो फिर उसके मुतालिक दिल में बदगुमानी पैदा होगी और उसके लिए नफ़रत पैदा होगी, कीना पैदा होगा और बहुत सारी बुराइयों से जन्म लेगी। तो इंसान को चाहिए कि जब कोई शख्स उसके लिए उसके पास किसी की खबर लाए तो उसकी तहकीक करें। देखें, कुरान ने इसका बेहतरीन हल बयान किया है कि ए ईमान वालों, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास खबर लाए तो क्या करना चाहिए, उसकी तहकीक कर लो।
अल्लाह,
यानी उसके बारे में छानपटक कर लो कि आया ये जो बात हम तक आई है ये दुरुस्त है या नहीं है, तो उसकी तहकीक कर लो। कहीं किसी कौम को बेजा नुकसान यानी ना जाने में अनजाने में कहीं ईजा ना पहुँचा दें, फिर अपने इसके पर पछतावा हो, जैसा कि वो वाकया जो बयान हुआ उस तरह वाला जिसमें 100 अफराद कत्ल हो गए, तो ये एक भयानक नतीजा सामने आया। क्यों?
अच्छा, बात होकर तो हमारी अपनी नाक कटती है। बगैर तहकीक के जब आप और हम किसी बात में पड़ जाते हैं, जैसे मुझे किसी एक दफ़ा शायद निगरान शूरा ने किसी मौजू पर एक बयान किया था, तो बयान के दौरान एक बात बयान की कि एक कोई बड़ा जिम्मेदार था या कोई शख्स था, उसने किसी को फ़ोन किया, हाँ भाई यार आपको मना किया था, अब उस शहर में फिर चले गए बयान करने के लिए। कौन सा शहर? अरे यार अभी आप जो पिछले हफ्ते गए वहाँ पर, हज़ार बार आपको मना किया कि आप वहाँ नहीं जाया करो, आप मानते नहीं हो किसी की, यूं करके उसने उसके ऊपर चढ़ाई कर दी। अब वो डांटे जा रहा है, डांटे ये वजाहत कर रहा है जो सुन ही नहीं रहा, वो सुना ही जा रहा उसको। अच्छा, जब ये सुना सुना कर जब अपने अपना पेट खाली किया तो आखिर में उसने कहा कि भाई 2 साल हो गए मैं उस इलाके में गया ही नहीं हूँ। तुम मालूम तो उसकी नाक कटी, अच्छा तुम गए नहीं तो मुझे इसका मतलब गलत बताया गया है। तो हम बाज औकात अपने फैमिली में भी बिलाल भाई, बच्चों के मुतालिक, घर वालों के मुतालिक, रिश्तेदारों के मुतालिक, भाई ने यूं कहा, बहन ने यूं कहा, अरे तहकीक तो करो, आप कर क्या रहे हैं? आप जिस तरफ जा रहे हो उस तरफ वो बात ही नहीं है, और नतीजा क्या है? ताल्लुकात खत्म। यही होता है,
ऐसा ही होता है, और ये बड़ी खतरनाक चीज
जी जी,
इससे हमें बचना चाहिए। और कुरान ने जो ये जो आयत पाक बयान की है इसमें वाज़ह बयान कर दिया, कोई खबर लाए तो उसकी तहकीक कर ली जाए। अब होता है क्या है कि जब ऐसा होता है तो इंसान जब इन बातों पर यकीन करता है और मानकर आगे चलता है और फिर प्लानिंग करता है, मनसोबंदी करता है, तो इसका नुकसान ये होता है कि माशरे में अमन बर्बाद हो जाता है, तबाह बर्बादी ऐसी फैलती है कि खूनरेजिया हो जाती है, ख़ानदान टूट जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि जो है इतना ख़तरनाक मामला हो जाता है कि बेसकूनी पूरे माशरे में फैल जाती है। तो लिहाजा हमें चाहिए कि हम जब कोई हमें ख़बर ला कर दे तो उसको जांच पड़ताल कर ली जाए, और ख़ासकर हमारे माहौल में भी ऐसा होता है, इस्लामी भाइयों में भी हो जाता है कि कोई आकर बात बताता है तो उसके हमें पहले देख लेना चाहिए कि क्या है और क्या नहीं है।
उसूली बात तो यही है ना, जो आपने एक फार्मूला बयान किया ना कि जो भी बात हमें पहुँचेगी तहकीक करनी है। आप ऐसे ही खाली सुन समझ कर ही यकीन ना करें, ورنہ بات جو ہے وہ بگڑ جائے گی. اور جو ہم کو گمان کرنے کے حوالے سے وہ ایک پورا بیان ہے کہ ہم ہمیشہ بات کو غلط سن کر سمجھ کر منفی سوچنا شروع کرتے ہیں. حالانکہ اچھا سوچیں تو ہماری صحت بھی اچھی رہے گی. انسان بعض اوقات اس طرح کی باتوں کا شکار ہو کر بہت سارے ٹینشن بھی پال لیتا ہے.
اور قبلہ ایک بات یہ بھی ہے کہ جب کسی کے لیے بندہ بدگمان ہو جاتا ہے یا کینہ آ جاتا ہے تو اس کی عبادات کی لذت بھی چلی جاتی ہے.
اللہ اکبر.
یعنی وہ اتنا پریشان رہتا ہے, وہ بات بار بار اسے ڈسٹرب کرتی ہے. جب نماز پڑھتا ہے, قرآن پڑھتا ہے تو وہ چیزیں گھوم رہی ہوتی ہے. تو لہٰذا ہمیں تحقیق کر لینی چاہیے تاکہ اگر کسی کے لیے نہیں تو اپنے لیے کر لیں کہ اپنی عبادات خوبصورت سے خوبصورت ہو. اس کو بہتر بنانے کے لیے سامنے والے کے لیے جب کوئی خبر لایا تو اس کی تحقیق کر لینا چاہیے, اسی میں عافیت ہے.
اور ویسے بھی جو تحقیق کی بات آپ نے کی نا, تو میں نے ایک جگہ ریسرچ پڑھی تھی کہ یہ جو بیماریوں کی جو تحقیق کی جاتی ہے نا کہ بلڈ پریشر ہو گیا تو شوگر ہو گیا تو یہ فلاں فلاں مرض, کھانے پینے کی بے احتیاطی الگ ہے, اس کے بھی ایک سائڈ افیکٹس تو ہوتے ہیں, لیکن ایک بہت بڑی جو بیماریوں کے پیدا ہونے کا ذریعہ ہے نا وہ اس طرح کی بدگمانیوں اور اس طرح کے جو معاملات میں جو انسان مبتلا ہوتا ہے نا بیجا سوچ سوچ کر, تو وہی اس کے بہت سارے امراض کے پیدا ہونے کا ذریعہ بنتا ہے. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. میرے پیارے پیارے اسلام بھائیو, مدنی چل کے ناظرین, ہمارا پروگرام جاری ہے خوشیوں بھرے لمحات, اور اب ہم اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. اور ہمارا دوسرا سیگمنٹ ہے بزرگوں کا ذہنی میدان.
بزرگوں کا ذہنی میدان,
اس کے مختلف حصے ہیں. پہلا حصہ جو اس میں ہمارے پاس ہے وہ ہے یادداشت کا کھیل. یعنی آپ بزرگ ہیں, اور بعض کہتے ہیں یار بزرگوں کی یادداشت بہت کمزور ہوتی ہے, یہ کہا جاتا ہے, لیکن سچی بات ہے ایک ایسے بزرگ ہیں جن کی یادداشت بڑی اچھی ہے. جی ہاں. اور بزرگ کون ہے؟ امیر اہل سنت. جی ہاں, ایسی کمال کی یادداشت ہے کہ بعد اسلام میں 30-30 سال کے بعد ملتے ہیں امیر اہل سنت, نام لے کر ان کو پکارتے ہیں. الحمدللہ. تو یہ اس کا مطلب, یہ بات تو غلط ہو گئی. اب یہاں دیکھنا ہے کہ ہمارے بزرگوں کی جو یادداشت ہے وہ کیسی ہے. آپ سے سوالات چار ہوں گے, اب آپ کو جو بھی سوال کا جواب دینا ہو آپ دے سکتے ہیں. پہلا سوال ہوگا کہ آپ کی امیر اہل سنت سے پہلی ملاقات کب ہوئی؟ ہو سکتا ہے بڑا یادگار واقعہ ہو, آپ بیان کر سکتے ہیں. جی,
میرا نام عابد حسین اتاری ہے,
ماشاءاللہ,
اور میری عمر تقریباً 67 سال ہے.
صحیح.
میری امیر اہل سنت سے پہلی ملاقات شہید مسجد خارادر میں ہوئی.
کون سے سال میں؟
تقریباً 1986 میں.
ماشاء اللہ, یعنی ان کا 39 ایئرز پہلے ملاقات ہوئی, کیا بات ہے. جی, اور
السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام عبد الوحید اتاری ہے. الحمد للہ عز و جل امیر سنت سے جو سب سے پہلی ملاقات ہوئی تھی وہ پریٹ آباد کی جامع مصطفیٰ مسجد کمیلے والی میں.
کیا بات, کب ہوئی تھی
یہ؟ الحمدللہ تک 1985-86 کی ہوگی, اور اس وقت امیر اللہ سنت نے مغرب کے بعد بیان فرمایا تھا اور یہ دعوت دی تھی کہ آپ سرفراز کالونی کی جامع مسجد میں بڑا اجتماع ہے, وہاں پر آپ اب یہاں سے اسلام بھائیوں کو لے کر آئیے گا.
اور آپ گئے تھے؟
تو الحمدللہ میں نے شرکت بھی کی تھی اجتماع میں.
کیا بات.
اور الحمدللہ امیر اللہ سنت سے ملاقات.
یعنی امیر اللہ سنت کی بات ماننے کا کتنا فائدہ ہو گیا, ماشاء اللہ, کہ امیر اللہ سنت نے اجتماع کی دعوت دی, یہ پہنچ گئے, تو آج ماشاء اللہ 39 سال کے بعد بھی ان کو یاد آتا ہے کہ مرشد کی بات پر عمل کیا تھا, تو الحمدللہ دینی ماحول مل گیا. جی, آپ کی کب ملاقات ہوئی؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
میرا نام ڈاکٹر محمود ہے, میں یہاں حیدرآباد میں ایلوپیتھک ڈاکٹر کی ذمہ داری ہے. میں نے سب سے پہلے ملاقات کی تھی 1997 میں,
97,
اور وہ بھی مکہ میں ہوئی تھی.
اللہ.
اور افطاری کے وقت ہوئی تھی.
کیا بات.
اور اس وقت یہ نہیں جا رہے تھے, ہمت نہیں تھی, تو میں چونکہ ڈاکٹر تھا تو مجھے ڈسکس کر کے آخر میں کہ چلو اب چلتے ہیں.
کیا بات ہے, مکے میں ملاقات بھی ہو گئی اور مشورہ بھی ہو گیا, سبحان اللہ. چلے, ایک اور سوال ہے ہمارے بزرگوں سے کہ زندگی میں پہلی بار کون سی نعت سنی یا پڑھی تھی, کوئی یاد ہو تو. ماشاء اللہ, چلے اور اسی طرز میں پڑھیں گے تو اور مزہ آئے گا, بچپن کی یاد تازہ ہو جائے گی.
میرا نام ہے عبدالرشید اتاری,
الحمدللہ 43واں سال میرے کو ماحول سے وابستہ ہو رہا ہے الحمدللہ. اور سب میں پہلی نعت یہ پڑھی گئی تھی,
مجھے در پہ پھر بولا
کو یاد ہے بچپن کا رمضان کیسے گزرتا تھا؟ میں آپ کو سناؤں اپنا. ہم اڈوانی لین میں رہتے تھے, میں بچپن میں نے آپ حیدرآباد میں گزارا ہے, تو نورانی مسجد ملنگ بابا والی, اس میں میں چھوٹا جب تھا نا تو میں نعتیں پڑھنے جاتا تھا, مجھے یہ یاد ہے الحمدللہ. یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, آئی تھنک 76 کی یا 75 کی, 6-7-8 سال کی عمر ہوگی, 68 کی پیدائش ہے تو 7-8 سال کی عمر تھی. ایک تو یہ, دوسرا بچپن کا رمضان. آپ کو بھی دعوت ہے اگر آپ کو بھی یاد آتا ہے تو, کہ بچپن کا جو رمضان تھا اس میں ملنگ بابا کی مسجد میں ہی ہم تراویح پڑھتے تھے خاندان کے سارے افراد. اور ہمارا دادا کے دور سے ہی معمول تھا کہ جو سوا پارا حافظ صاحب وہاں پڑھتے تھے وہی سوا پارا گھر میں آ کر سب آپس میں ایک دوسرے کو سناتے تھے. تو یہ یاد ہے. آپ میں سے کوئی یاد ہو کسی کو بچپن کا رمضان؟
میرا نام محمد اسلم مکی اتاری ہے. جس طرح بچپن میں انسان روزے رکھتا ہے, میرے کو یاد ہے اس وقت میں اسکول میں پڑھتا تھا, میں تقریباً 8 سال کی عمر ہوگی تو وہاں پر تقریباً 10 بجے قریب کوئی مجھ سے روزہ ٹوٹ گیا.
اللہ,
تو ہم بچے تھے آپس میں, لوگ بول رہے, بچے بول رہے, یار تو نے مسجد میں روزہ توڑا ہے تیرے کو بہت بڑا گناہ ملے گا. تو میرے نے بھی خوب ہم لے آیا یار بہت, ایک دو میں نے وہاں پر وضو کیا, حالانکہ میری عمر وہ تقریباً 8 سال ہوگی, حالانکہ روزہ فرض نہیں تھا, مگر ایک خوف خدا بچپن میں کہ ایک دم میرا خوف ہوا. میں نے یقین کرو میں نے اس وقت نماز پڑھی ہے, اور وہاں پر جو اپنے بندے کے تاثرات ہیں کہ میں نے, اے اللہ میرے کو معاف کر دینا, میں نے تیرے گھر میں روزہ توڑا ہے, میں پر گناہ گار ہوں, میرے کو تو معاف کر دینا, مطلب یہ بات میرے کو ابھی تک یاد ہے.
ماشاء اللہ, کیا بات ہے آپ کی یادداشت کی, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. نہیں, آپ سب بھی سبحان اللہ کہہ کے ثواب کا تحفہ دے دے بھائی, ماشاء اللہ. چلیں جی, ہمارا دوسرا سیگمنٹ جاری ہے, بزرگوں کا ذہنی میدان, اور اب دوسرا حصے کی طرف چلتے ہیں, بات میں بات محاورے کے ساتھ. آپ کو ایک محاورہ بیان کرتا ہوں میں, آپ نے کسی جملے میں اس کو شامل کرنا ہے. محاورہ ہے, ایڑی چوٹی کا زور لگانا. اس کا مطلب ہوتا ہے پوری کوشش کرنا. اور دوسرا محاورہ ہے, اونٹ کے منہ میں زیرا, یعنی بہت کم مقدار. یہ دو محاورے ہیں, اگر بزرگوں میں سے کوئی جملہ بیان کریں جس میں محاورہ شامل ہو جائے, اونٹ کے منہ میں زیرا, ایڑی چوٹی کا زور لگانا, یہ دو محاورے بیان کیے ہیں, اگر کوئی جملہ آپ بیان کر سکتے ہیں.
محمد عارف اتاری, حیدرآباد سے تعلق ہے
جی.
امتحان میں پاس ہونے کے لیے طلبا کو ایڑی چوٹی کا زور لگانا پڑتا ہے.
ماشاء اللہ, چلے جواب درست مان لیا جاتا ہے. چلے اپنا سیگمنٹ کو مزید آگے چلاتے ہیں, کیونکہ ہمیں ایک اور سیگمنٹ بھی کرنا ہے. ایک ہمارا سلسلہ ہے, وہ ہے سمجھ کا سفر.
سمجھ کا سفر.
آپ کو ایک تصویر دکھائی جا رہی ہے, اسکرین پر ایک تصویر ہے, دو ناشپتی ہیں ساتھ ساتھ, ایک خراب ہوئی, دوسری بھی اس کے ساتھ لگی تو اثرات خراب ہونے کے ظاہر ہو گئے. تو اب آپ یہ تصویر دیکھ رہے ہیں, اس تصویر کو دیکھ کر آپ کیا سمجھے؟ کوئی ایسے جنہوں نے اب تک جواب نہیں دیا جی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس ناسپتی سے جو میں نے نتیجہ اخذ کیا ہے
جی جی,
وہ یہ ہے کہ ایک گندی مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے.
صحیح. چلے اور جی, ڈاکٹر صاحب کیا فرما رہے ہیں؟
بری صحبت کا اثر.
یعنی آپ اس تصویر سے ہمیں یہ لیسن دے رہے ہیں کہ یہ بری صحبت کا اثر, ایک پھل خراب تھا دوسرا اچھا پھل تھا, यही डॉक्टर साहब कहेंगे,
बुरे लोगों की सोहबत में बैठ के बुरी चीजें सीखेंगे, अच्छे लोगों की सोहबत में बैठ के अच्छी चीजें सीखेंगे।
माशाल्लाह,
इससे हमें सबक मिलता है।
ये सबक एक इन्होंने भी इजहार किया कि इस तस्वीर से हम ये लेसन ले सकते हैं, अच्छा बंदा अगर बुरी सोहबत इख्तियार करेगा तो वो भी बुरा हो जाएगा। माशाल्लाह, चले जी, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। आप मेरे साथ हैं, आप कहाँ रहते, कहाँ रहते भाई, कुछ पूछे आपके शहर के बारे में है। चले जी, कौन बताएगा कि हैदराबाद शहर दुनिया के कौन से मुल्क, कौन से सूबे, कौन से जिले में है? बहुत आसान सवाल है। आपका हैदराबाद शहर दुनिया के कौन से मुल्क, कौन से सूबे और कौन से जिले में? जी फरमाए।
अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद शकील अत्तारी हैदराबाद।
वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी,
हैदराबाद शहर पाकिस्तान के सूबे सिंध के हैदराबाद शहर में।
माशाल्लाह, सल्लु अलल हबीब। चले जी, इस शहर के मशहूर औलिया किराम के नाम बताएं, कोई भी दो।
मेरा नाम खलील अहमद शेख नक्शबंदी अतारी है।
माशाल्लाह,
शेख शकी अब्दुल गफ्फार साहब जिलानी
हुसैन
साहब हुसैन जिला जिलानी रहमतुल्लाह।
माशाल्लाह, चले आपका जवाब दुरुस्त मान लिया जाता है। तो प्यारे प्यारे इस्लाम भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह बुजुर्गों का मदनी चैनल का ये खूबसूरत सिलसिला खुशियों भरे लम्हात आपने देखा। हैदराबाद सिटी के बुजुर्ग भी शामिल थे। अल्लाह पाक हम सब की हाजिरी कबूल फरमाए और हम सबको इसकी खूब बरकतें नसीब फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।
रब की रहमतें साथ हैं, खुशियों भरे लम्हात हैं। रब की रहमतें साथ हैं, खुशियों भरे लम्हात हैं।